پہلی عالمی جنگ سے 6 سال قبل جب 1908 میں مسجد سلیمان کے نفتون نامی علاقے میں واقع مشرق وسطی کے پہلے تیل کے کنویں سے بلیک گولڈ نکالا گیا تو چند سال سے ایران میں تیل کی تلاش میں مشغول برطانوی سرمایہ دار ولیم ڈارسی دیوالیہ ہونے سے بچ گیا اور اس نے اس وقت کی برطانوی حکومت کو خط لکھا کہ وہ اکیلا اس قدرتی عطیے سے پورے کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لہذا اسے حکومت کی مدد اور تعاون درکار ہے۔
وقتی کہ انگلیسی
جب برطانوی وثوق الدولہ 1919 کے قرارداد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور پارلیمنٹ میں بھی اس کی منظوری نہیں دی تو وہ اس حکومت کو تبدیل کرنے کی فکر میں پڑ گئے جو حکومت مکمل طور پر ان کے تسلط اور اختیار میں تھی، اور اسی بنا پر انہوں نے ایک عامر شخص جس کا نام رضا خان تھا اس کا انتخاب کیا۔ رضا خان کے دور میں برطانیہ کا اثر و رسوخ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ نہ تو امریکیوں کو ایران میں گھسنے کی اجازت دیتا نہ ہی روس کو۔ ہمارا ایک معاہدہ تھا ناصر الدین شاہ کے زمانے میں ڈارسی معاہدے کے نام سے، یعنی ایک برطانوی کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا۔ البتہ یہ معاہدہ بعد والے معاہدوں سے کہیں بہتر تھا، یعنی ہم سرمایہ میں شریک تھے اور شراکت کا منافع بھی اچھا خاصا حاصل ہوتا تھا، جبکہ اس معاہدے کی مدت بھی کل 60 سال تھی۔
بیسویں صدی کے اوائل میں جو دراصل جنت عرضی کے حصول کے خاطر ماڈرنائزیشن کی صدی تھی، آسٹریا کے بادشاہ کے قتل کے بعد دنیا کو پہلی تباہ کن عالمی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کے وزیراعظم مستوفی الممالک کی جانب سے غیر جانبداری کے اعلان کو 80 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ روسی فوج شمالی علاقوں میں اور برطانوی فوج جنوبی علاقوں میں داخل ہو گئی اور اپنے قیام اور دیگر اخراجات ایران کے بادشاہ کے ذمہ ڈال دیے۔ قتل آسٹریا کے بادشاہ کا ہوا تھا لیکن ایران تقسیم کے دہانے پر تھا۔
عملی طور پر یہ دو قطبی دنیا تھا، ایک مشرقی بلاک تھا اور دوسرا مغربی بلاک، لہذا مشرقی بلاک کے ابھرنے کے بعد مغربی بلاک کی کوشش یہی تھی کہ اسے کمزور کیا جائے۔
سن 40 کے عشرے میں دوسری عالمی جنگ کے بعد اور خاص طور سے 50 کی دہائی میں ان دونوں بلاکوں کے درمیان شدید رقابت اور دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں میں اضافہ کرنے کی غرض سے بھی اور ایک دوسرے کے نفوذ کا راستہ روکنے کے لیے بھی۔
ایران میں امریکہ کے اثر و رسوخ کا دور کہا جا سکتا ہے کہ 1930 میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے تک برطانوی اور روسی سامراج کو ایران میں بے پناہ اثر و رسوخ حاصل تھا۔
19ویں صدی میں امریکہ اور برطانیہ کے درمیان رقابت انتہائی شدید تھی۔ امریکیوں کو کبھی یہ بات برداشت نہیں تھی کہ دنیا کے تقریباً تمام خطوں میں برطانیہ کے اثر و رسوخ کا دائرہ پھیلتا جائے اور وہ دیکھتے رہیں۔
لیکن برطانیہ والے اپنی بالادستی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے اور انہوں نے رضا خان کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ 1933 کا معاہدہ کرے، جس کے تحت پہلے والے معاہدے کی مدت میں 30 سال کا اضافہ کر کے اسے 90 سال کر دیا گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ تیل کی مد میں ایران کا حصہ اور سرمایہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ صرف کاغذ کی لکیروں پر ہی ایران کو ترخا رہے تھے۔
کہتے ہیں کہ ڈائناسور اور دیگر حیوانات کی باقیات کے انبار جب زمین کی گہرائیوں میں لاکھوں برس تک دبے رہتے ہیں تب کہیں جا کے تیل کے چند قطرے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بارشوں والے جزیرے کے سپاہی، جسے اب سلطنت کہا جانے لگا ہے، ساؤتھ پولیس کے نام سے سرزمین ایران کے بلیک گولڈ کی حفاظت پر مامور ہیں۔
برطانیہ والوں نے کبھی بھی کھیل کے قوانین اور اسٹریٹجی کی پابندی نہیں کی۔ ایران اور برطانیہ کی قومی تیل کمپنیوں اور حکومت ایران اور برطانیہ کے درمیان تعاون کے نتائج انتہائی غیر متوازن تھے اور اسی وجہ سے ڈاکٹر مصدق برطانیہ کے مقابلے میں اپنے انقلابی جذبے کا پوری شدت کے ساتھ اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
ہمارا ایک معاہدہ تھا سن 1900 میں رائٹر سے، ایک اور معاہدہ تھا جسے رائٹرز معاہدہ کہتے تھے، جس کے تحت سالانہ خالص منافع کا 15% ایران کو ملتا تھا، یعنی برٹش پیٹرولیم یا یہی نیشنل آئل ایرانی کمپنی تمام اخراجات برداشت کرتی تھی۔ بعد میں اسے کم کر کے آمدنی پر ٹیکس حکومت برطانیہ کو ادا کیا جاتا تھا، اور دوسرے کاموں جیسے تفریح اور اخراجات وغیرہ نکال کر جو خالص منافع بچ جاتا تھا اس کا 15% ایران کو ملتا تھا۔
ایرانیوں کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، اور ہماری قومی تیل کی کمپنی تو غیر ضروری کاموں کی ذمہ دار تھی، یعنی اسپتال کا نظام اور یا ادارے کے کوارٹر وغیرہ کی دیکھ بھال۔
یہ سب برطانیہ کے ہاتھ میں تھا۔ امریکہ نے 1931 میں ایک اور پیشکش کی کہ آئیے تیل کی فیصد کا معاہدہ کرتے ہیں، 50% ایران کا اور 50% سنکلیئر کمپنی کا۔ ظاہر ہے کہ معاملہ نارتھ آئل فیلڈ کا تھا۔ ایران معاہدے کی منظوری کے لیے آگے تک گیا، لیکن سوویت یونین کی تشکیل ہوئی تو اس نے یہ معاہدہ نہیں ہونے دیا۔
ابھی پہلی عالمی جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے 20 ملین یورپی خاندانوں کا داغ بھی نہیں مٹا تھا کہ مشرقی اور مغربی بلاک کے درمیان جھگڑے کی صورت میں ماڈرنزم کے تازہ بحران نے مغربی یورپ سے لیکن مشرقی جاپان کے دور ترین جزائر تک دوسری عالمی جنگ کے شعلے پھیلا دیے۔
ایسے حالات تھے جب دو رقیبوں یعنی ان دو بڑی طاقتوں نے دنیا میں اپنے ساتھی تلاش کرنا شروع کیے، یعنی روس نے اپنے لیے اور امریکہ نے اپنے لیے اور مغرب نے اپنے لیے۔
مشرق اور مغرب ایک ساتھ تھے۔ مرحوم آیت اللہ مطہری کی تعبیر کے مطابق امپریالزم اور کمیونزم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور ایک ساتھ مل کر ہی اقدام کرتے ہیں۔ ترکمان چائے کا معاہدہ روسیوں نے مسلط کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ نیپولین یعنی فرانس کے خلاف روس اور برطانیہ کا مشترکہ اقدام تھا، فرانس کے خلاف تھا۔
جنگ جو ہونی ہے،
دوسری عالمی جنگ دراصل مغرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ ایران میں امریکی اثر و رسوخ کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اثر و رسوخ کا دور، تسلط کا دور اور سازشوں کا دور، سر جنگ وغیرہ۔
ایران میں امریکیوں کی آمد کا سلسلہ دراصل ایران کے مالی سسٹم کی بہتری کے نام پر مورگن شوسٹر نامی امریکی شہری کی آمد سے شروع ہوا۔
جنگ کے آغاز سے برسوں پہلے ہی برطانیہ نے امریکیوں کا دامن تھام لیا تھا تاکہ امریکیوں کو عالمی جیو پولیٹک معاملات میں کودنے کی ترغیب دلائے، اور یوں برطانیہ کی طاقت کے زوال کی صورت میں امریکہ اس کا جانشین بن کر ابھرے اور مغرب کی طاقت کو مشرقی بلاک کے مقابلے میں محفوظ رکھے۔
البتہ اس میدان میں امریکہ نے غیر محسوس طریقے سے کام کیا، اس نے ایرانی شخصیات پر کام کیا اور بہت سے مہرے اور ایجنٹ تلاش کر لیے اور بہت سو کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سوق الجیشی علاقوں کی شناسائی کی اور بہت سے ایرانی رہنماؤں کی نظر میں اس نے اپنا حریت پسندانہ ایمیج بنا لیا۔
دوسری عالمی جنگ میں ٹیکنالوجی فیصلہ کن کردار کی مالک تھی، اور اگر پانی انسانوں کے لیے مایہ حیات ہے تو صنعتوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون تیل سے پیدا ہوتا ہے، اور تیل ایسی دولت ہے جو مشرق وسطی کی زیر زمین پرتوں میں یورپ سے کہیں زیادہ سستی قیمت پر حاصل ہوتی ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں آریائی پسند اور رضا شاہ کا پسندیدہ لیڈر ہٹلر پولینڈ کو جرمنی میں ضم کرنا چاہتا تھا، لیکن آخرکار تہران پر متحدین نے قبضہ کر لیا۔
پھر بعد کے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1942 میں امریکی فوجی مشیروں کا پہلا گروپ
فوجی مشن کے عنوان سے ایران میں داخل ہوا اور اس نے بظاہر ایرانی فوج، سرحدی محافظین اور پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا کام شروع کیا۔
بعد از جنگ جہانی دوم،
ہم جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد متفقین، متحدین، معاف کیجیے گا، جرمنی اور اس کے اتحادیوں کی بھی اور برطانیہ کی صورتحال بھی بہت خراب ہو گئی، اور اسے نہ صرف ایران بلکہ پوری مشرقی دنیا میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور در حقیقت دوسری جنگ عظیم کا اختتام برطانوی سامراج کے زوال کا سبب بنا۔
پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ مذہبی مشنری کے نام پر بعض لوگوں کو بھیجا جو بظاہر مذہبی مبلغین تھے، لیکن ان کا کام دراصل ایران کے سوق الجیشی علاقوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا تھا۔
بتدریج امریکی مداخلت کا آغاز ہوتا نظر آتا ہے، اور واضح طور پر برطانیہ کی جانب سے قومی تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور 1953 کی بغاوت ہوئی جو امریکیوں کی کارستانی تھی، اور یہ مداخلت کی انتہا تھی۔
متفقین نے مل کر ایران پر قبضہ کر لیا، اور برطانیہ کو ایران پر پہلے والا تسلط اور اجارہ داری اب حاصل نہیں رہی تھی، اور ناچار ہو کہ اس نے روس اور امریکہ کو اجازت دی کہ وہ بھی ایران میں اپنی فوجیں اتار سکتے ہیں۔ اسی سال یعنی سن 1942 کی بات ہوگی، امریکی وزیر خارجہ نے اس وقت کے امریکی صدر روزویلٹ کا نام خط لکھا کہ ہمیں ایران میں زیادہ سے زیادہ مداخلت کرنی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ایران کے بادشاہ کو جلا وطن کر کے جوہانسبرگ بھیج دیا گیا، اور یورپ کے جمہوری ملک سوئٹزرلینڈ کے لوزان اسکول کے تعلیم یافتہ نوجوان بادشاہ کو تخت شاہی پر بٹھا دیا گیا، اور ایک جانب عوام شاہ کے باپ کے ایران سے چلے جانے کی خوشی میں سڑکوں پر شادمانی کا اظہار کر رہے تھے، تو دوسری جانب ہندوستانی، برطانوی اور روسی فوجی تھے جو ایران کی سڑکوں پر اپنے ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایران کو ایک عظیم قحط کا سامنا تھا۔
یہ بات جو تاریخ میں بیان کی جاتی ہے کہ رضا خان کیونکہ جرمنی کی جانب جھک رہا تھا لہذا اسے برطرف کر دیا گیا، ایک بڑا تاریخی جھوٹ ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک مطلق العنان حکمراں کے طور پر اب رضا خان کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ ایک طاقتور اور ظالم مرکزی حکومت کی کیا ضرورت تھی جب خود متفقین ایران پر قبضہ کیے بیٹھے تھے؟ ضرورت تھی کہ ایک کمزور حکومت ہو۔
سن 40 کا عشرہ ایران کی تاریخ میں سیاسی لحاظ سے سب سے زیادہ نشیب و فراز کا دور تھا۔ رضا خان کا استبدادی دور ختم ہو چکا تھا۔ متحدین نے سر جنگ کے دوران ایران سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا، اور ملکی سیاستدانوں نے ملک میں ایک بار پھر آئینی تحریک کو شدت کے ساتھ آگے بڑھانے کا عمل شروع کر دیا۔
اس وقت سے یعنی سن 41 میں رضا خان نے استعفیٰ دیا اور جلا وطن ہو گیا، جزیرہ موریس اور گیا، وہیں مر گیا۔ پھر ایک دور شروع ہوا جسے ہم تسلط کے زوال اور رقابت کا دور کہتے ہیں۔ تین بااثر قوتوں کے درمیان سخت رقابت کا دور، یعنی اس دور میں امریکہ میدان میں کود پڑا، روس بھی میدان میں اتر آیا، اور برطانیہ تو پہلے ہی سے موجود تھا۔
اس دور کے کھلے سیاسی ماحول کو جسے ہم جمہوریت نما دور کہتے ہیں، قوم پرست گروہوں، تودہ پارٹیوں، سلطنت پسندوں، روس کے حامیوں، برطانیہ کے حامیوں اور اسلامی تنظیموں کو سیاسی میدان میں رقابت کا موقع ملا۔ اس دور میں سیاسی گروہوں کے درمیان سب سے اہم تنازعہ جو تھا ایران کے تیل کی آمدنی میں خود ایران کے حصے کے بارے میں تھا۔ 1933 کی قرارداد کے تحت ایران کو زیادہ سے زیادہ حصہ خالص منافع کے 12% کے برابر ملتا تھا۔ ایک جانب دوسری عالمی جنگ کے بعد کے قحط زدہ ایران کو تعمیر نو کی غرض سے نقد سرمایہ کی ضرورت تھی، اور دوسری جانب اتحادیوں کو اپنے جنگی نقصانات کے ازالے کے لیے ایران کے تیل کی۔
عوام جیسے لوگ بھی تھے جو اس رسہ کشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ آذربائیجان پر قبضے کے معاملے کو بھلا دیا جائے۔
ایسے حالات میں جب برطانیہ والوں نے مصدق حکومت کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں، مصدق کو احساس ہوا کہ وہ امریکیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، سوویت یونین جنگ کے دور کا قرضہ واپس کرے اور ایسی صورتحال بنے کہ ملک کو اس بحران سے نکالا جائے۔
روس دو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، ایک یہ کہ آذربائیجان پر قبضہ کر کے ایک قدم گرم پانی کے نزدیک آ جائے اور پیٹر اعظم کی وصیت کو پورا کر دکھائے، دوسرے یہ کہ شمالی تیل کے ذخائر پر وہ قبضہ کر لے۔
محمد رضا شاہ پہلوی کو اتحادیوں نے تہران میں سلطنت تک پہنچایا تھا اور سیاسی جماعتوں کو عوام نے اپنے ووٹوں سے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا۔ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا مفادات کا ٹکراؤ اندرونی جھگڑوں کی شکل اختیار کر گیا، جس میں ایک جانب جوان سال بادشاہ تھا جسے ملک کے مفادات اور ذاتی مفادات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور دوسری جانب ڈاکٹر مصدق کی قومی حکومت تھی جسے 1940 کے آخری عشرے میں پارلیمنٹ نے وزارت عظمیٰ کا منصب سونپا تھا تاکہ ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا جائے۔
ساتھی اس دور میں ہمیں برطانیہ اور امریکہ کے درمیان بھی ایک رقابت دکھائی دیتی ہے، اور دونوں اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایران کے عظیم ذخائر میں زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کر سکیں۔ دوسرے لفظوں میں برطانیہ، امریکہ اور روس کے درمیان جاری رسہ کشی نے بھی تیل کی صنعت کو قومیانے میں کافی مدد فراہم کی۔
سیاسی بازیگروں کے لیے امریکی حمایت مشروط ہوتی ہے۔ تیسری دنیا اور ترقی پذیر ملکوں کے سیاسی بازیگروں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ بڑی طاقتیں بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہیں۔
مرحوم مصدق نے بھی تیل کو قومیانی کی تحریک کے دوران امریکیوں سے پینگے بڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی تک ایرانی رہنماؤں اور عوام پر روس اور برطانیہ کے مقابلے میں امریکی سامراج کا چہرہ کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔
شاہ اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ برطانیہ کے ساتھ کسی تنازع کے بغیر بات چیت کے ذریعے تیل کی آمدنی میں ایران کا حصہ 50% کے برابر کر دیا جائے۔ اس کے خیال میں 50-50% کا ماڈل ایسا تھا کہ نہ برطانیہ ناراض ہوگا اور نہ ہی عوام یہ سمجھیں گے کہ شاہ نالائق ہے۔ بعض کا کہنا تھا کہ شاہ عوام کے 50% کو اپنے تخت و تاج کے بدلے بیچنا چاہتا تھا، بعض کا خیال تھا کہ اس نے ملک کی تقسیم کے خوف سے اس معاملے کا سوچا تھا۔ آخرکار گیس گلشایان نامی قرارداد پارلیمانی سیشن کے خاتمے پر منظور ہوئی اور مزید 33 سال کے لیے ایران کی قومی تیل کمپنی کو برطانیہ کی تحویل میں دے دیا گیا، اور ایران کی مالی حصے داری میں بہت ہی معمولی سا اضافہ ہوا۔
تیل کی صنعت کو قومی آ جانے کی تحریک میں امریکہ نے بھی گرین سگنل دیا تھا۔ وہ برطانیہ سے انتقام لینا چاہتا تھا جس نے اپنی بالادستی کے زمانے میں تیل کے ذخائر سے امریکہ کو محروم کیا رکھا تھا۔ اس کی تلافی کا یہ بہترین موقع تھا، اور نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایرانی سیاستدان یہ سمجھ بیٹھے کہ امریکہ حریت پسندوں کا حامی ہے، وہ تو قومی مفادات کی بات کرتا ہے، اور یوں امریکہ سے امیدیں لگا بیٹھے۔ لیکن جب تیل کو قومیہ لیا گیا تو برطانیہ اور امریکہ نے سمجھوتا کر لیا اور باہمی رقابت ختم کر دی، اور برطانیہ نے قبول کر لیا کہ ساؤتھ کے تیل میں امریکہ کو حصہ دیا جائے۔ لہذا آئزن ہاور کے دور میں یہ اتفاق رائے پیدا ہوا اور 1953 کی بغاوت کا راستہ ہموار ہو گیا۔
نئی پارلیمنٹ کے آغاز میں تیل کو قومیانے کے ایک نکاتی ایجنڈے پر بحث ہوئی۔ برطانوی سفارت خانے نے اسد اللہ علم کے ذریعے شاہ کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ اس بل کو رکوانے کے لیے بھرپور کوشش کرے، لیکن نوجوان بادشاہ عوامی محاذ کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ وہ صرف ایک ہی کام کر سکتا تھا جو اس نے کیا، اور معروف شخصیت قوام کو ملک کا وزیراعظم بنانے کا حکم دیا۔ شاہ نے حالانکہ اپنے حکم نامے میں انہیں حضرت اشرف کہہ کر مخاطب کیا تھا، تاہم ان سے کہا کہ وہ نئی پالیسی پر عمل کریں۔
قوم پرستوں کا اتحاد، مذہبی گروہوں کا اتحاد اور اسی طرح مارکسسٹ گروہ، تین واضح سماجی گروپ تھے جو ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تھے۔ یہ حالات تھے جب آئزن ہاور اور ڈیلاس برادران نے مصدق حکومت کا مقابلہ کرنے کا راستہ ہموار کیا۔
امریکہ نے جب برطانیہ کو کافی حد تک الگ تھلگ کر دیا اور ایرانی عوام کے ہاتھوں برطانوی تیل کمپنی کا بھٹا بٹھا دیا اور تیل کو قومیہ لیا گیا، تو اس نے بغاوت کی سازش رچائی اور برطانیہ ہی کے تعاون سے مصدق حکومت کا تختہ الٹ دیا۔
ابھی قوام کی وزارت عظمیٰ کے حکم نامے کی روشنائی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ آیت اللہ کاشانی کی حمایت میں تہران کی سڑکوں پر عوام کا سیلاب امڈ آیا، اور اس نے شاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حکم نامے میں ڈاکٹر مصدق کا نام تحریر کرے۔ معروف ایرانی تاریخ دان ابراہمیان کہتے ہیں کہ ایرانی عوام، کمزور اتحاد والے لوگ ایک مقصد کے حصول کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور مقصد کے حصول کے بعد ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ تیل کی تحریک بھی عین اس وقت جب اسے شاہ کے مقابلے میں کامیابی اور تہران کی سڑکوں پر عوام کا سیلاب امڈا ہوا تھا، مصدق اور ان کے مخالفین باہمی چپکلش کا شکار ہو گئے۔ مصدق نے اپنے مخالفین کا تعاقب شروع کیا اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا۔
کودتا یعنی سرنگون کرنا،
بغاوت یعنی اس حکومت کو ختم کرنا تھا۔ یہ کام 19 اگست 1953 میں ہوا جب مصدق صاحب نے قومی اسمبلی اور مقننہ کو تحلیل کر دیا، معطل نہیں بلکہ توڑ دیا تھا۔
بغاوت کی سازش کے تحت مصدق کی معزولی کا حکم 15 اگست کو آدھی رات گزرنے کے بعد 1 بجے کے قریب رائل گارڈ کے سربراہ جنرل نصیری کے ذریعے ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں کی نگرانی میں شاہ کے محل سے خیابان کاخ پر واقع مصدق کے گھر پہنچایا گیا۔ مصدق نے جو ٹیلی فون کے ذریعے اس گروپ کے آنے کی اطلاع پا چکے تھے، فوراً حکم نامہ وصول، متعلقہ رسید پر دستخط کرتے ہیں اور اس کے بعد محافظوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنرل نصیری اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔
کودتا دراصل ایک فرانسیسی اصطلاح ہے جس کے معنی سرنگوں کرنے، روکنے اور توڑنے اور نابود کرنے کے ہیں۔ کودتا اتاچی ہے، اسٹیٹ حکومتی نظام، اس وقت کی حکومت نہیں۔ انہوں نے اسٹیٹ کا ترجمہ حکومت کیا ہے جو غلط ہے، اور نتیجہ اخذ کر لیا کہ 19 اگست کو کودتا ہوا تھا۔ جب یہ کودتا ہوا تو ایران میں تو حکومت ہی نہیں تھی۔ مصدق کو 16 اگست کو معزول کر دیا گیا تھا۔
شاہ جو آرام کے بہانے کلار دشت چلا گیا تھا، یہ خبر سننے کے بعد رام سر پہنچا اور اپنی چہیتی بیوی سوریا کے ساتھ اپنے ذاتی طیارے کے ذریعے ایران سے روم چلا گیا۔ شاہ اپنی سلطنت کے کڑے امتحان کے دور میں ملک سے بھاگ نکلا تھا۔